سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔
جب سے ہوا ہے کرم ان کا خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد نہ ستم خیریت سے ہوں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں ریڈیو تہران نے اپنے عزیز سامعین کے لیے رمضان المبارک کے حوالے سے دو پروگرام ترتیب دیے ہیں، جو نور رمضان اور دعوت الہی کے نام سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ نور رمضان ہر دن شام کے وقت آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما سکتے ہیں، جبکہ دعوت الہی ہماری صبح کی نشریات میں پیش کی جاتی ہے۔ تمام پروگراموں، خاص طور سے رمضان المبارک کے پروگراموں سے متعلق، یعنی نور رمضان اور دعوت الہی سے متعلق، ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہماری تمام سامعین سے یہ گزارش ہے کہ جو پروگرام آپ کو پسند آئیں آپ ان کی تعریف کریں، اور جس پروگرام پر بھی جو اگر آپ کو پسند نہ آئے یا اس میں آپ کی نظر میں کوئی مشکل ہے، کوئی ایراد ہے، تو آپ بے شک جو ہے اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی آرا سن کر اور جو آپ آڈیو کے ذریعے اپنے پیغام بھجوا رہے ہیں ان میں بھی اگر آپ کسی بھی حوالے سے ہمیں تجویز دینا چاہیں تو ہمیں بہت بہت خوشی ہوگی، اس لیے کہ ریڈیو تیران آپ کا اپنا ریڈیو ہے اور ریڈیو تیران سے جو پروگرام نشر ہوتے ہیں وہ آپ ہی کے لیے ہم نشر کرتے ہیں اور آپ ہی یہ پروگرام سنتے ہیں، تو اپنی آرا سے اور تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں سامعین، اور اب وقت ہوا چلا ہے ہمارے ایک اور پروگرام جو پاکستان اور افغانستان سے متعلق ہے، یعنی پاکستان اور افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران، تو لیجئے سماعت فرمائیں۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، سامعین پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ پاکستان کی جانب سے انٹرنیشنل فلسطین کانفرنس کا انعقاد دارالحکومت اسلام آباد میں کیا گیا، جس میں 40 ملکوں کی اہم ترین شخصیات نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کے مقررین نے صہیونی حکومت کی مدد میں امریکہ اور مغربی حکومتوں کی مداخلت اور غزہ کے عوام کی نسل کشی کے خلاف ان کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے ٹرمپ اور اسرائیل کی سازشوں کے خلاف فلسطین کی آزادی اور روشن خیالی کی گفتگو کو مضبوط کرنے پر تاکید کی۔ مقررین نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حکومت کی جارحیت اور ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کی مذمت کی۔ انہوں نے طوفان الاقصی آپریشن کو انجام دینے اور صہیونی دشمن کو غزہ جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے قدس کے مجاہدوں کی شجاعت و ہمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں نے عزت اور آزادی کی زندگی کے لیے اپنا راستہ طے کیا ہے، اور امریکی صدر سمیت کوئی دوسرا ملک غزہ اور فلسطینیوں کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کانفرنس میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمن، ممتاز پاکستانی صحافی حامد میر، جماعت اسلامی کے فارن پالیسی آفیسر آصف لقمان قاضی، سینٹ کی دفاعی امور کمیٹی پاکستان کے سابق چیئرمین مشاہد حسین، بوسینا، الجزائر، انڈونیشیا اور ترکی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بعض سیاسی شخصیات نے بھی اس کانفرنس سے خطاب کیا۔ فلسطینی عوام کے قتل عام میں امریکہ اور اسرائیل کی ملی بھگت کے خلاف عالمی اداروں کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے مقررین نے فلسطینی عوام کے خلاف نئی سازشوں کے خلاف دنیا بھر کی انصاف پسند برادریوں کو بیدار کرنے اور ان کے خلاف آواز اٹھانے پر زور دیا۔ سامعین، طالبان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہ افغانستان میں القاعدہ کی سرگرمیوں کے لیے حالات سازگار ہیں تاکید کی کہ کابل کسی بھی گروہ کو اپنی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ کے جواب میں کہا کہ کابل کسی بھی گروہ کو افغان سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ بعض ممالک ان اداروں کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں رائے عامہ کو خراب کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مغربی میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حال ہی میں شائع ہونے والی اپنی 35ویں رپورٹ میں کہا ہے کہ طالبان نے القاعدہ کو افغانستان میں اڈے، محفوظ پناہ گاہیں اور تربیتی کیمپ قائم کرنے کی اجازت دی ہے۔ سامعین، افغانستان کے پانی اور توانائی کے وزیر ملا عبداللطیف منصور نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے افغانستان سے اس ملک کے باقی ماندہ فوجی ساز و سامان کی واپسی کے بارے میں بیانات کے جواب میں کہا، جو سامان جنگ میں مجاہدین کے ہاتھوں میں آیا ہے وہ مال غنیمت اور افغانستانیوں کا حق ہے۔ افغانستان کے پانی اور توانائی کے وزیر نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ امریکیوں نے افغانستان کو ایک بھاری اور ذلت آمیز شکست کے ساتھ تر کیا اور پوری دنیا میں رسوا ہوئے، مزید کہا کہ اب وہ باقی ماندہ فوجی ساز و سامان واپس لینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ افغانستان کے پانی اور توانائی کے وزیر ملا عبداللطیف منصور نے کہ جو افغانستان سے سوویت یونین کی فوج کے انخلا کی سالگرہ کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے، کہا، اگر روس نے افغانستان کو تباہ کیا تو اس کا سارا معاوضہ انہوں نے ادا کیا، اور جس طرح ہم نے روسی ٹینکوں کو غنیمت کے طور پر اپنے پاس رکھا ہے اسی طرح ہم امریکی ساز و سامان کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں۔ افغانستان کے پانی اور توانائی کے وزیر نے امریکہ سے افغانستان میں اس کی فوجی موجودگی سے ہونے والی تباہی و بربادی کا معاوضہ مانگنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قابضین معاوضہ ادا کرنے کے پابند ہیں۔ سامعین، افغانستان میں طالبان حکومت نے ایران اور ترکمنستان کو افغانستان کے راستے پاکستان سے جوڑنے کے لیے 737 کلومیٹر طویل ریلوے لائن منصوبے کے آغاز کا اعلان کیا۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک سوشل نیٹ ورک پر اپنے اکاؤنٹ پیج پر لکھا کہ قندھار میں 737 کلومیٹر طویل قندھار ہرات ریلوے منصوبے کے لیے تفصیلی تحقیقات اور ڈیزائن کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اس بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کی تکمیل سے ترکمنستان اور ایران اس ریلوے لائن کے ذریعے افغانستان کے راستے پاکستان سے منسلک ہو جائیں گے، جو تجارت اور نقل و حمل کے حوالے سے ایک اہم اقتصادی قدم ہے۔ قندھار حرات ریلوے لائن کے ڈیزائن سے متعلق 5 معاہدوں پر دستخط اس سے قبل وزارت تعمیرات عامہ اور نجی شعبے کے درمیان ہوئے تھے۔ اس منصوبے کی تفصیلی ڈیزائن 8 ماہ میں مکمل کر لی جائے گی۔ قندھار حرات ریلوے منصوبے کو افغانستان میں ریلوے کی توسیع کے اہم منصوبے میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ سامعین، داعش دہشت گرد گروہ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کابل میں شہری ترقی اور ہاؤسنگ کی وزارت پر اس کے حملے میں اس وزارت کے ایک اہلکار سمیت 10 طالبان ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ داعش دہشت گرد گروہ نے اس خودکش بم دھماکہ کرنے والے کا نام ابو یوسف انصاری بتایا ہے۔ دوسری جانب افغان وزارت شہری ترقی نے اعلان کیا ہے کہ اس خودکش بم دھماکے میں بمبار سمیت 2 افراد ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس دھماکے کے بعد بڑے پیمانے پر بین الاقوامی رد عمل کا اظہار کیا گیا اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کے علاوہ قطر، سعودی عرب اور عمان نے بھی اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ داعش نے قبل ازیں قندوز شہر میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے افغان خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال پر تنظیم اور اسلامی تعاون تنظیم کے درمیان مشترکہ اجلاس کی خبر دی ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ روزا اوتن بائیفا نے کابل میں اسلامی تعاون تنظیم کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل طارق علی بخیت سے ملاقات اور بات چیت کی۔ اوتن بائیفا نے طارق علی بخیت کے ساتھ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال کے بارے میں اہم بات چیت کی ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے اجلاس میں افغان خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم، کام اور صحت تک رسائی پر عائد پابندیوں کی نشاندہی کی اور اس سلسلے میں زیادہ مصروفیت اور عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں فریقوں نے افغانستان کے سیاسی، انسانی اور سلامتی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یوناما نے حال ہی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں افغان خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر عائد پابندیوں کے ساتھ ساتھ ملک میں خواتین کے خلاف تشدد پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کے پریس آفس نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اس وزارت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اسلامی تعاون تنظیم کے معاون اور افغانستان کے امور کے بارے میں تنظیم کے خصوصی نمائندے طارق علی بخیت سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اس تنظیم میں طالبان کی نمائندگی کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اہم موضوعات جیسے سیکورٹی، تعلیمی، اقتصادی، انسانی امداد اور منشیات کا پتہ لگانے اور انسداد منشیات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں امیر خان متقی نے طالبان کی کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ معروضی حقائق میڈیا میں نظر آنے والی چیزوں سے بہت مختلف ہیں۔ طارق علی بخیت نے بھی اس ملاقات میں کہا، اسلامی تعاون تنظیم افغانستان کے ساتھ بات چیت کے سلسلے میں ایک ہی طرح کے تمام طریقوں کی حمایت نہیں کرتی اور حقائق کو قبول کرنے اور ان کی عکاسی کرنے کے حل پر یقین رکھتی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے معاون اور افغانستان کے امور کے لیے تنظیم کے خصوصی نمائندے نے بھی تاکید کی کہ اسلامی تعاون تنظیم افغانستان کی حمایت جاری رکھے گی۔ سامعین، افغانستان کے سابق صدر کے دفتر نے ایک پیغام میں اعلان کیا ہے کہ سابق افغان صدر حامد کرزئی اور کابل میں اسلامی جمہوری ایران کے سفیر علی رضا بیگدلی کے درمیان حالیہ ہونے والی ملاقات میں خطے کی تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے اور استحکام بخشنے پر تاکید کی گئی۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے اچھی ہمسائیگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ایران میں افغان نوجوانوں کے لیے مناسب تعلیمی مواقع کی فراہمی کو سراہتے ہوئے دو طرفہ تعلقات اور تعاون کی توسیع کو ہمسائیگی کو استحکام بخشنے اور افغانستان اور ایران کے درمیان ثقافتی مشترکات کو مضبوط بنانے کے لیے مفید اور تعمیری قرار دیا۔ اعداد و شمار کے مطابق ایران میں تقریباً 7,10,000 افغانی زیر تعلیم ہیں، جن میں سے 40,000 یونیورسٹی اسٹوڈینٹ، 65,000 کالج کے طلباء اور 18,000 دینی طالب علم ہیں۔ عزیز سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان میں بھی اہم واقعات رونما ہوئے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے نیو یارک میں اسلامی ممالک کے نمائندوں سے ملاقات میں غزہ کی تازہ ترین صورتحال، اسرائیلی جارحیت اور خطے کی بحرانی صورتحال پر پاکستان کے موقف کی وضاحت کی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں او آئی سی کے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ بالخصوص انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان فلسطین میں منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے غزہ میں مستقل جنگ بندی، بلا تعطل انسانی امداد کی فراہمی اور فلسطینی عوام کو بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کی سخت مخالفت پر زور دیا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے پاکستان کی دو ریاستی حل کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ کیا، جس میں ایک خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کا قیام شامل ہو جو 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی ہو، جس کا دارالحکومت قدس شریف ہو۔ سامعین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے سے مغرب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے ایران کے ساتھ مغرب کی خصومت کو پاکستان کے لیے تجارتی مشکلات اور علاقے میں منفی نتائج برآمد ہونے کا موجب قرار دیا اور خبردار کیا کہ تہران کے ساتھ کشیدگی بڑھائے جانے سے مغرب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، مگر عالمی تنازعات کی بنا پر ایران و پاکستان کے عوام کے درمیان آسان تجارت میسر نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایران کے ساتھ پیدا کیے جانے والے تنازعات کی بنا پر اقتصادی مفاہمت نہیں ہو پاتی اور نتیجے میں سرحدی علاقوں میں غربت و بے روزگاری جیسے مسائل بڑھتے دیکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے سے مغرب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ سامعین، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل اور رکن پارلیمنٹ مولانا عبدالغفور حیدری نے غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل اور اس پر قبضہ کرنے کے ٹرمپ کے منصوبے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سازش کے مقابلے کی واحد راہ عالم اسلام کی وحدت ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے 15 فروری کو اسلام آباد میں ارنا کے نمائندے کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں کہا کہ فلسطینی عوام اور دنیا میں ان کے حامی ٹرمپ اور نتن یاہو کے گٹھ جوڑ سے اچھی طرح واقف ہیں اور مقبوضہ فلسطین پر امریکہ کے قبضے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر قبضے کا منصوبہ یقیناً ٹرمپ اور ان کے اتحادی نتن یاہو کی رسوائی کا باعث بنے گا، کیونکہ غزہ کے عوام نے اپنی استقامت اور مجاہدت سے غاصب سینی حکومت کو جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور بعد کے مراحل بھی دشمن کو مغلوب کریں گے۔ پاکستان کے رکن پارلیمان مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی آبائی سرزمین سے نکالنے کے بارے میں نیتن یاہو کے نفرت انگیز بیان پر عالم اسلام کے رہنماؤں کا رد عمل قابل قبول تھا اور فلسطین کے خلاف ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سازشوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی یکجہتی کی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے اور اس بات کی اجازت نہیں دینا چاہیے کہ عالمی سامراج کے سرغنہ اسلامی ملکوں پر قبضے کے بارے میں سوچیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اگر سرزمین فلسطین کو اپنی ملکیت میں لینے کے ٹرمپ کے منصوبے پر مسلمین عالم نے خاموشی اختیار کی تو پھر علاقے کے دیگر ملکوں کے تعلق سے بھی ٹرمپ کی اسی قسم کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی قوم کی شجاعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی خونریز ترین اور شدید ترین جارحیتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور غاصبوں کو جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کے ممتاز مذہبی و سیاسی رہنما رکن پارلیمنٹ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اسلامی ملکوں کو امریکہ اور اسرائیل کے آشکارا اور پنہا سازشی منصوبوں کے مقابلے میں ہم فکری بڑھا دینی چاہیے، کیونکہ مسلمین متحد اور ہم آواز ہو کر ہی فلسطین کے خلاف ٹرمپ اور اس کے اتحادیوں کی سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کرتا، تمہیں غافل تپر دینے ہے مارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا. کھڑے ہوتے نہیں کیوں، خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. بگاڑے گا اندھیرا کیا تمہارا. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. مسلمانوں ذرا سوچو خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. منافق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلے غر لٹا دے جینے سے ہے بہتر کہ مثلے غر لٹا دے جان حق پر. منافع چار دن کی زندگی کا، سراسر آخرت کا ہے خسارہ. خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. بنو تم خامنائی کے کی تم چولے ہلا دو, لگا کر حیدری پر جوش نارا, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. شہیدوں کو نہ تم ہرگز بھلانا, تم ان کا نقش پا منزل بنانا, شہیدوں کو نہ تم ہرگز بھلانا, تم ان کا نقش پا منزل بنانا, کٹا دینا مگر سر مت جھکانا, نہیں کرنا کبھی ذلت گوارا, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. ہمیں کیا خواب در قابی ہو عاقل, روا ہے اپنی کشتی سوئے ساحل, ہمیں کیا خواب در قابی ہو عاقل, روا ہے اپنی کشتی سوئے ساحل, بہتر باد بانوں سے مزین, بناؤ نا خدا جس کے ہیں بارا.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. میزبان ممالک میں ایران کی حقیقی تصویر پیش کریں اور ان سازشوں کا مؤثر جواب دیں جو اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف منفی تاثر پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. نئے ایرانی سفیروں سے صدر مملکت کا خطاب. مغرب کے بے بنیاد منفی بیانات تہران اور آئی اے ای کے تعاون کو متاثر کر رہے ہیں. پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں یورپ کے بیان پر ایران کا رد عمل. کوئی بھی اسرائیلی جنگی قیدی بغیر سمجھوتے کے آزاد نہیں ہوگا. حماس کے رہنماؤں کا امریکی صدر کی دھمکی پر شدید رد عمل. جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو پاکستان میں واپس بسایا. پاکستان کے وزیر دفاع کا الزام. اور ہندوستان کی طرف سے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے دورے برطانیہ کے دوران خالصانی علیحدگی پسندوں اور انتہا پسندوں کے ذریعے ہنگامے اور ہندوستانی قومی پرچم کی توہین کی شدید مذمت. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. صدر ایران ڈاکٹر پزشکیان نے مختلف ممالک اور اداروں کے لیے معین کیے گئے نئے سفیروں سے کہا ہے کہ مختلف ممالک کے ساتھ ایران کے تجارتی تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دیں. ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کے سفرا میزبان ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات کو بہتر بنانے اور تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. صدر مملکت نے سفیروں پر زور دیا کہ وہ میزبان ممالک میں ایران کی حقیقی تصویر پیش کریں اور ان سازشوں کا مؤثر جواب دیں جو اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف منفی تاثر پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. نئے سفیروں نے صدر مملکت کو بین الاقوامی تنظیموں اور ان ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا جہاں وہ اپنی سفارتی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ ایران نے اپنے پرامن جوہری پروگرام کے بارے میں مغربی ممالک کے شکوک و شبہات پر مبنی حالیہ بیانات پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان بیانات سے تہران اور آئی اے ای اے کے درمیان تعاون پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ایران کے نمائندے محسن نظیری اصل نے کہا کہ مغربی ممالک کے اقدامات ایران اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان مثبت تعاون پر منفی اثر ڈال رہے ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ایجنسی کی 75% جوہری نگرانی ایران پر مرکوز ہے اور ایسا تعاون ایران کے بے مثال تعاون اور پروگرام کی شفافیت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ محسن نظیری اصل نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تہران ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، تاہم ایرانی مندوب نے امریکہ، یورپی ٹرائیکا اور یورپی یونین کی جانب سے جاری کیے گئے مشترکہ بیانات اور قراردادوں کو تخریبی اور سیاسی محرکات کا حامل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان ممالک کے اقدامات ایران اور ایجنسی کے درمیان مسائل کے حل کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، جبکہ یہی ممالک جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے 4 مارچ 2023 کو جاری کردہ مشترکہ اعلامیہ سمیت کئی مواقع پر رضاکارانہ اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کو ایران اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے درمیان تعاون کے سلسلے میں کسی بھی پیش رفت کا مکمل جائزہ لینا چاہیے۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل ایران کے ایٹمی خطرے کو ختم کرنے کا پابند ہے۔ صہیونی وزیر جنگ نے کہا کہ رواں سال غزہ اور ایران پر توجہ مرکوز کیے جانے کا سال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں اپنی داخلی صلاحیتوں کے سہارے ہر قسم کے خطرے سے مقابلے کی توانائی ہونی چاہیے۔ دریاسنا آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں صہیونی مندوب کے ایران مخالف بیان کے رد عمل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے عالمی اداروں میں مستقل مندوب محسن نظیری اصل نے کہا ہے کہ یہ 21ویں صدی کا ایک تلخ لطیفہ ہے کہ صہیونی حکومت سینکڑوں ایٹمی ہتھیار رکھتے ہوئے اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے خلاف کسی بھی عالمی معاہدے پر دستخط کیے بغیر اس قسم کے ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ پر بات کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت غزہ کی فضا میں ڈرون اور جنگی طیاروں کی پروازوں کے ذریعے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ غاصب صہیونی حکومت غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے اور رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوج کی چھوٹی جنگی کشتیوں سے جنوبی غزہ کے ساحلی علاقوں پر 3 گولے داغے گئے ہیں۔ مقامی ذرائع نے مشرقی خان یونس سے دھماکوں کی آوازوں اور اس شہر کی فضاؤں پر صہیونی جاسوسی ڈرون طیاروں کی وسیع پرواز کی خبر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق شمالی غزہ کے علاقے بیت حانون کے مشرق میں کئی فلسطینی صہیونی جارحیت میں زخمی ہوئے ہیں اور صہیونی فوجیوں نے مغربی رفح کے علاقوں میں فلسطینیوں کے گھروں پر ٹینکوں سے گولہ باری کی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے جنوبی رفح کے صلاح الدین علاقے میں بھی بھاری اسلحے سے گولہ باری اور فائرنگ کی، جبکہ مقامی ذرائع نے جنوبی غزہ کے رفح شہر پر بھی وسیع پیمانے پر صہیونی حکومت کے ڈرون طیاروں کی پرواز کی خبر دی ہے۔ دوسری طرف عالمی ادارہ خوراک نے غزہ میں اشیاء خورد و نوش کی صورتحال کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس علاقے میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم لوگوں میں تقسیم کی جانے والی غذا کی مقدار کو کم کرنے پر مجبور ہیں تاکہ غزہ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو غذا فراہم کی جا سکے، اور اب غزہ میں ضروری مقامات کے لیے ایندھن صرف کچھ ہفتوں کا ہی بچا ہے۔ حماس کے رہنماؤں نے صہیونی جنگی قیدیوں کی فوری رہائی کے بارے میں امریکی صدر کی دھمکی کو بے اہمیت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی اسرائیلی جنگی قیدی بغیر سمجھوتے کے آزاد نہیں ہوگا۔ حماس کے رہنما سامی ابو زہری نے شہاب نیوز ایجنسی سے ایک گفتگو میں کہا کہ حماس کے خلاف ٹرمپ کی دھمکیاں بے جا اور غیر اہم ہیں، اور اس طرح کی دھمکیاں ان لوگوں کو دینی چاہیے جو معاہدے پر عمل درآمد سے بھاگ رہے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو جو اس پر عمل کر رہے ہیں۔ حماس کے اس سینئر رکن نے واضح کیا کہ حماس معاہدوں کا پابند رہا ہے اور اس راہ پر آگے بڑھتے رہنے کا عزم رکھتا ہے، لیکن دھمکی آمیز زبان سے نہ صرف یہ کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا بلکہ اس سے حالات مزید خراب ہی ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی بھی قیدی معاہدے پر عمل درآمد کے بغیر رہا نہیں ہوگا۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے بھی کہا ہے کہ ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں اور واشنگٹن اس میں سالس رہا ہے، اور اس معاہدے میں تین مرحلوں میں تمام قیدیوں کی رہائی کی بات طے ہوئی ہے۔ حماس نے پہلے مرحلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کیا ہے، لیکن غاصب دوسرے مرحلے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں۔ حازم قاسم نے کہا کہ امریکی حکومت کے لیے بہتر ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت پر جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے لیے دباؤ ڈالے۔ حماس کے ایک اور ترجمان عبداللطیف القانو نے بھی کہا ہے کہ ہماری قوم کو ٹرمپ کی جانب سے مسلسل دھمکیاں، معاہدے کی خلاف ورزی، محاصرے میں شدت اور ہماری قوم کو بھوکا رکھنے کے لیے نیتن یاہو کی حمایت کے مساوی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے حماس کے ساتھ ٹرمپ حکومت کے براہ راست مذاکرات کی تصدیق کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے حماس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ قیدیوں کے معاملے میں امریکہ کے خصوصی ایلچی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کی کوشش کے لیے جس سے چاہیں بات چیت کریں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ اس سلسلے میں اسرائیل سے مشورہ کیا گیا ہے، اور صدر کا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا میں مختلف فریقوں سے بات چیت اگر امریکہ کے مفاد میں ہو تو یہ اچھا کام ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں قید امریکیوں کی جان خطرے میں تھی، اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ نیو یارک ٹائمز سمیت کئی امریکی ذرائع نے بتایا ہے کہ قطر میں امریکہ اور حماس کے درمیان براہ راست بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے الزام لگایا ہے کہ جنرل باجوا، جنرل فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو پاکستان میں واپس بسایا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو واپس بسانے میں جنرل باجوا کا بھی کردار تھا۔ فیض حمید تو گرفتار ہیں، جنرل باجوا سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ان دہشت گردوں کو کیوں بسایا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ دہشت گردی پوری دنیا کا مسئلہ ہے جس کو مل کر حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی ذمہ داری خیبر پختونخوا حکومت کو اٹھانی چاہیے۔ وہ پی ٹی آئی کے اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہے، کے پی حکومت دہشت گردی کے خلاف کچھ نہیں کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مفاہمت کی سیاست وہاں ہوتی ہے جہاں دوسرا فریق حملہ آور نہ ہو۔ پاکستان میں بنو کے علاقے میں پولیس موبائل کے قریب ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہوا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں اے ایس آئی نثار زخمی ہوا ہے، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان ذرائع کے مطابق دھماکے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق دھماکے کی آواز کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ آواز بھی دور دور تک سنی گئی۔ بنو میں پولیس موبائل کے قریب ریموٹ کنٹرول سے یہ دھماکہ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ بنو فوجی چھاونی پر دہشت گردوں کے حملے میں 5 فوجی جوان اور 13 عام شہری مارے گئے تھے۔ اس حملے میں شریک 16 تکفیری دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے تھے۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار میں غذائی اشیاء اور ایندھن کی شدید قلت کی وجہ سے عوام سوکھی روٹی کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پارا چنار پریس کلب کے باہر راستوں کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاجی دھرنا جمعرات کو چوتھے دن بھی جاری رہا۔ مظاہرین نے راستے کھولنے اور متاثرین کے لیے فوری ریلیف پیکج کا مطالبہ کیا ہے۔ دھرنے کے منتظمین کے مطابق عوام کی بڑی تعداد اس دھرنے میں شریک ہے اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ ٹریڈ یونین کے صدر حاجی امداد کے مطابق 15 دن کے وقفے سے 113 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں سامان لایا گیا۔ لوئر کرم اور دیگر مختلف علاقوں میں بھی 100 سے زیادہ ٹرک سامان پہنچایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 مہینے سے محصور 5 لاکھ عوام کے لیے فوری طور پر 1000 ٹرک سامان کی ضرورت ہے۔ تاجر برادری کے مطابق 17 فروری کو بڑا قافلہ واپس آنے کے بعد اپر کرم میں کسی قسم کی ترسیل نہیں ہوئی تھی، جس کے باعث بازار مکمل طور پر خالی ہو چکے ہیں اور عوام کو سوکھی روٹی پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہندوستان نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے دورے برطانیہ کے دوران خالصانی علیحدگی پسندوں اور انتہا پسندوں کے ذریعے ہنگامے اور ہندوستانی قومی پرچم کی توہین کی شدید مذمت کی ہے اور برطانوی سیکورٹی ایجنسیوں کی بے عملی پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہم نے وزیر خارجہ کے دورے برطانیہ کے دوران سیکورٹی کی خلاف ورزی کی فوٹیج دیکھی ہے۔ ہم علیحدگی پسندوں اور انتہا پسندوں کے اس چھوٹے گروپ کی اشتعال انگیز سرگرمیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم ایسے عناصر کی جانب سے جمہوری آزادی کے غلط استعمال کی مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایسے معاملات میں میزبان حکومت اپنی سفارتی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے پورا کرے گی۔ قابل ذکر ہے کہ خالصانی عناصر نے لندن میں ڈاکٹر جے شنکر کا راستہ روکنے کی کوشش کی، ہندوستان مخالف نعرے لگائے اور ہندوستانی پرچم پھاڑ دیا، جبکہ وہاں موجود مقامی سیکورٹی اہلکار مداخلت کرنے کے بجائے مکمل طور پر غیر فعال اور لا تعلق بنے رہے۔ جنوبی شام میں الجولانی گروہ کے جنگجوؤں اور مخالف گروہوں کے درمیان شدید جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جنوبی شام میں دمشق پر قابض الجولانی گروہ کے جنگجوؤں اور مخالف گروہوں کے درمیان شدید اور خونریز جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ الجولانی حکومت کے ایک عسکری ذریعے نے تصدیق کی ہے کہ صوبہ درا کے شہر اسنمین میں ہونے والی ان جھڑپوں میں الجولانی حکومت کی وزارت دفاع کے کئی اہلکار مارے گئے اور زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے بتایا ہے کہ الجولانی کی فوج نے اس لڑائی میں کئی مسلح افراد کو ہلاک جبکہ متعدد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں دینی مدارس اور دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزامات۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کل تعلیمی ادارے کتنے ہیں اور دینی مدارس کی تاریخ کیا رہی ہے۔ تو آغاز میں ہم اس پر ایک نظر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں بتاتے چلیں کہ پاکستان میں حکومت کے زیر انتظام 180,903 تعلیمی ادارے قائم ہیں، جن میں 80,057 ادارے پرائیویٹ طور پر قائم ہے جبکہ دینی مدارس کی تعداد تقریباً 30,000 بتائی جاتی ہے۔ اس طرح پاکستان میں کل تعلیمی اداروں کی تعداد 290,903 تک پہنچ گئی ہے۔ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے تحت قائم کل 260,960 اداروں میں 5.25 کروڑ طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، جبکہ 30,000 مدارس میں تقریباً 30,00,000 سے زائد دینی طلبہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح گورنمنٹ 63% تعلیمی اداروں کو چلا رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر 27% تعلیمی اداروں کو چلا رہی ہے، اور تعلیمی اداروں کا 10% مدارس پر مشتمل یعنی دینی مدارس۔ تو یہ تو رہی کل جو پاکستان میں تعلیمی ادارے ہیں، اب آتے ہیں دینی مدارس کی طرف۔ پاکستان میں دینی مدارس کی تاریخ کیا رہی؟ 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا تو اس وقت دینی مدارس کی کل تعداد 247 تھی۔ اس کے بعد 1980 میں 2061 ہو گئی، پھر 2020 میں 35,000 یہ تعداد ہو چکی، اور 2024 میں تقریباً 40,000 یہ تعداد پہنچ گئی یعنی مدارس کی۔ البتہ یہ جو فگر آپ کی خدمت میں بتایا جا رہے ہیں اس میں کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے اور کچھ زیادتی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو عام طور پر مختلف ذرائع سے جو یہ تعداد حاصل کی ہے، اس سے پہلے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ رپورٹیں تھیں جس میں کہا گیا تھا 30,000 مدارس ہیں، وہ سینٹ میں جو باقاعدہ دستاویزی رپورٹ پیش کی گئی تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں جو دستاویزی رپورٹ پیش کی گئی تھی اس میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ جو رجسٹرڈ دینی مدارس اور طلبہ کی تفصیلات سینٹ میں پیش کی گئی ہے اس کے مطابق پاکستان میں رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 17,738 ہے، جس میں رجسٹرڈ طلبہ کی تعداد 22,49,520 ہے۔ پنجاب میں 10,012 رجسٹرڈ مدارس اور طلبہ کی تعداد 6,64,065 ہے۔ سندھ میں رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 24,2416 ہے اور طلبہ کی تعداد 188,182 ہے۔ بلوچستان میں رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 557 اور طلبہ کی تعداد 71,815 ہے۔ کے پی کے میں رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 4,005 اور طلبہ کی کل تعداد 12,83,024 ہے۔ اور اسی طرح جب دینی مدارس کی ہم بات آگے بڑھاتے ہیں تو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 445 اور طلبہ کی تعداد 26,787 ہے، اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 199 اور کل طلبہ کی تعداد 11,301 ہے۔ شمالی علاقہ جات یا گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 86 اور طلبہ کی تعداد 4,346 ہے۔ تو یہ تو رہی وہ رپورٹ دینی مدارس کے بارے میں جو سینٹ میں باقاعدہ طور پر پیش کی گئی ہے، اور وہاں پر جو مدارس کے انتظامات چلائے جاتے ہیں وہ مختلف وفاق اور اتحاد کے ذریعے مختلف مسالے کے جو وفاق المدارس ہیں، وفاق المدارس العربیہ دیوبندی کے تحت مدارس کی تعداد 21,565 ہے، جبکہ جو طلبہ کی تعداد ہے وہ 88,66,569 ہے۔ تنظیم المدارس اہل سنت بریلوی کے زیر انتظام جو مدارس ہیں یا ان کے تحت جو چلتے ہیں جو اس کے جو مدارس کی تعداد ہے وہ 9,616 ہیں، اور طلبہ کی تعداد 14,00,000 سے تقریباً زائد ہے۔ وفاق المدارس السلفیہ کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو اس کے تحت تقریباً 1400 مدارس ہیں اور 40,000 اس کے طلبہ ہیں، اور پھر وفاق المدارس الشیعہ کے تحت جو مدارس آتے ہیں وہ ان کی تعداد 550 ہے اور 19,000 سے زائد اس میں طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ تنظیم رابطہ المدارس جماعت اسلامی کے تحت جو مدارس سرگرم ہیں وہ ان کی تعداد 1300 ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو اتحاد اور وفاق ہیں مدارس کے ان کے کچھ نام اس طرح سے ہیں، اتحاد المدارس العربیہ، اتحاد المدارس الاسلامیہ، نظام المدارس پاکستان، مجموع المدارس، تعلیم الکتاب والحکمہ اور وفاق المدارس الاسلامیہ الرضویہ۔ یہ جو آخر کے جو پانچ ہم نے اتحاد اور وفاق کے نام لیے یہ شروع کے جو پانچ تھے انہی کے ذیل میں آتے ہیں اور انہی سے کہیں نہ کہیں وابستہ ہیں۔ تو یہ تو تھی پاکستان میں تعلیمی اداروں اور خاص طور پر جو دینی مدارس ہیں اور جو دینی تعلیمات بچوں کو دیتے ہیں ان کے بارے میں ایک مختصر اور جائزہ رپورٹ کہ کس طرح سے پورے پاکستان میں چاہے وہ چاروں صوبے ہوں یا شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان ہو یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا جو علاقہ وہاں پر کتنی تعداد مدارس کی دینی مدارس کی اور دینی طلبہ اس میں کتنے سرگرم ہیں اور کس طرح سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جہاں تک پاکستان میں دینی مدارس کی بات ہے تو بہرحال پاکستان کے دینی مدارس نے بڑی خدمات انجام دی ہیں اور آج بھی وہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور زیادہ تر مدارس ایسے ہیں جو بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں, ان کے رہنے کا اور کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں. مگر افسوس پچھلے کچھ برسوں سے کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے, کچھ گروہوں اور اداروں کی طرف سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دینی مدارس پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. تو یہ کہاں تک حقیقت ہے اور اس میں کہاں تک سچائی ہے, آج ہم اس پر گفتگو کریں گے اور اس پروگرام میں اس صورتحال کا جائزہ لیں گے. پہلے ایک رپورٹ, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
بر صغیر میں علماء اور دینی مدارس نے معاشرے کی تعمیر, اعلی اسلامی اور اخلاقی تعلیمات کو فروغ دینے, لوگوں کی رہنمائی اور قیادت, اخوت و بھائی چارے کو فروغ دینے, نیز تحریک آزادی میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ پوری تاریخ میں دینی مدارس نے اسلامی تعلیمات کی بقا اور ان کے فروغ میں اپنی ذمہ داریاں پوری قوت اور انتہائی اچھے انداز میں نبھائی ہے, اور تمام تر پروپیگنڈوں اور دینی اور اسلامی تعلیمات میں تحریفات کے باوجود آج جتنی بھی دینی تعلیمات ہمارے درمیان موجود ہیں وہ دینی مدارس کی ہی مرہون منت ہیں. لیکن وقت گزرنے اور معروضی سیاسی حالات میں رونما ہونے والی تیز رفتار تبدیلیوں نے بعض نام نہاد دینی مدارس کے کردار پر بھی اثرات مرتب کر ڈالے, اور شاید اس کے پیچھے سب سے بڑی سازش اور مقصد مدارس کے تعمیری مثبت اور تقدیر ساز کردار پر داغ لگانا تھا. اور پھر کچھ یوں ہوا کہ مدارس کے نام پر جن کا تر امتیاز معاشرے کی تعمیر, اخوت و برادری کا درس دینا ہے, بعض تعلیمی مراکز میں جن کا نام مدرسہ رکھ دیا گیا, رواداری, بھائی چارہ اور بلا تفریق و مذہب و ملت میل جول کی تعلیم کی جگہ شدت پسندی اور تکفیری نظریات کو عام کیا جانے لگا جو بعد میں دہشت گردی کی شکل اختیار کر گئی. اس میں بھی شک نہیں کہ شدت پسند کم و بیش دنیا کے ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں, لیکن ان کی تعداد مٹھی بھر اور پورے معاشرے کے مقابلے میں انتہائی کم ہوتی ہے. لیکن تشویشناک صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ شدت پسند عناصر الگ الگ راستوں سے پورے معاشرے کو یرغمال بنا لیں اور معاشرے میں اپنے وجود سے متعلق ایک خوف اور دہشت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. پاکستان گزشتہ چند عشروں سے اسی طرح کی صورتحال سے دوچار دکھائی دے رہا ہے, جہاں شدت پسندی نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور وہ اب تو حکومت اور پورے معاشرے کو چیلنج کر رہی ہے. مبصرین اور صاحبان رائے افراد کے خیال میں پاکستان میں شدت پسندی کی ابتدا اس وقت ہوئی جب دو عالمی طاقتوں نے اپنی جنگ لڑنے کے لیے افغانستان اور پاکستان کے خطے کا انتخاب کیا, اور اس لڑائی میں اس خطے کی اخوت اور بھائی چارے کی روایات کو بری طرح تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی. یہ جنگ یوں تو سابق سوویت یونین اور امریکہ کی تھی, مگر اس جنگ میں پاکستان کو بھی شریک بنا لیا گیا, اور پاکستانی معاشرے میں موجود شدت پسند قوتیں جن کی تعداد بہت کم تھی اس وقت کے حکمراں کی قیادت میں متحد ہو گئیں. افغانستان سے کمیونسٹ نظام کے خاتمے کے بہانے جنگ افغانستان کا کیمپ گویا پاکستان بن گیا. ایک عالمی طاقت نے دوسری عالمی طاقت کے خلاف لڑنے کو مقدس فریضے کا نام دیا, اور سی آئی اے جیسے بدنام زمانہ ادارے دہشت گردی کی عالمی منڈی سے نام نہاد مجاہدین بھرتی کر کے افغانستان میں روس کے خلاف فراہم کرتے رہے, اور پاکستان میں بعض مدارس میں بھی بڑی طاقتوں کی سازش کے تحت شدت پسندی کی ترویج شروع کر دی گئی. اور پھر یہیں سے شدت پسندی کا یہ عفریت جو بعد میں تکفیریت اور دہشت گردی کا عفریت بن گیا پورے پاکستان اور افغانستان میں پھیل گیا, اور مدرسوں جیسے پاک و مقدس نام کو بھی بدنام کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جو ابھی بھی جاری ہے. بزرگوں کا کہنا ہے کہ کسی کو بندوق تھمانا تو آسان ہے لیکن اس سے واپس لینا بہت مشکل ہوتا ہے, اور جب کوئی نظریہ عقیدے کا حصہ بنا دیا جائے تو اسے ختم کرانا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. بنابراین ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہمیں شدت پسندی کو ختم کرنے کی ہر کوشش کا ساتھ دینا چاہیے, مگر اس کے لیے چند مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. ان فیصلوں میں ان نام نہاد مدارس کو حقیقت سے روشناس اور ان کے نصاب کو بہتر بنانا ہوگا جہاں ایک منظم سازش کے تحت شدت پسندی اور تکفیری نظریات کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. جب تک سماج میں گہرائیوں تک موجود منفی ذہنیت کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جاتا اس وقت تک منفی ذہنیت کے ساتھ ہتھیار اٹھاتے ہوئے چند ہزار افراد کو شکست دینا مکمل فتح نہیں کہلا سکتی.
جنازے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج معزز مہمانوں کو دعوت دی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے ممتاز کالم نگار جناب قلب علی صاحب, جنہوں نے اس موضوع پر بہت کچھ کام کیا ہے اور بہت کچھ لکھا بھی ہے, ان کی خدمت میں چلتے ہیں. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
قلب علی صاحب, ابھی آپ نے ابتدائی میں ملاحظہ فرمایا کہ پاکستان میں اس میں شک نہیں کہ دینی مدارس کی بے پناہ خدمات ہیں اور ان کا نہ تو شمار ہو سکتا ہے نہ ان کی کوئی گنتی ہو سکتی ہے, لیکن پچھلے چند عشروں سے ایک عجیب طرح کی انگشت نمائی ہو رہی ہے دینی مدارس کی طرف, جو حقیقت میں انتہائی افسوسناک ہے. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
یہ جو آپ نے خود ہی جو رپورٹ میں بتایا کہ جو بھی فگرز جہاں سے بھی آئے ہیں, اتھینٹک نہ بھی ہو لیکن کامن سینس کے حساب سے فگرز بالکل ٹھیک ہے کہ جب پاکستان بنا تو 247 کے قریب مدرسے تھے, 1980 میں 2000 تھے, اس حساب سے تو 40,000 مدرسے نہیں ہونے چاہیے. اور اب اگر وفاق المدارس العربیہ کی ہم بات کر لیں کہ ان کے 90,00,000 کے قریب اسٹوڈینٹس ہیں, حالانکہ اگر ہم دوسرے کے لیے دیکھیں کہ دیوبندیوں کی تعداد یہاں شیعوں سے بھی کم ہے, سب سے زیادہ بریلوی ہیں 65-70%, اس کے بعد 20% کے قریب شیعہ ہیں اور کم ہے تقریباً 10% کے قریب ہیں دیوبندی, جو کم ہیں. اتنی بڑی تعداد میں دیوبندیوں کے مدرسے اور اتنی بڑے ان کے اسٹوڈینٹس آ رہے ہیں بریلویوں سے بھی زیادہ, تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں سسٹم میں ڈسٹورشن ہے. دوسری بات کیوں ہوتی ہے, اس کی وجہ ہے کہ ہم سب کو پتا ہے, آپ بھی پہچان سکتے ہیں کہ جتنے مدرسے قائم ہوئے یہ سلسلہ بنا 1980 کے بعد, جو آپ لوگوں نے رپورٹ میں بھی کہا کہ یہ جب افغانستان میں جنگ جہاد جو بھی ہم کہہ لیں اس کے بعد مختلف دوسری جگہوں پہ, حتیٰ کہ ابھی ریسنٹلی جو داعش آئے وہ ان کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں اسلامک سینٹرز, اگر یورپ میں مدرسے نہیں ہیں تو اسلامک سینٹر سے تھا. یہ پوری فریمڈ سازش ہے, طریقہ کار ہے, سی آئی اے کا فنڈنگ اس میں اچھی خاصی سعودیز اور یو اے ای والے کرتے ہیں کہ مدرسے کے جو بچے ہیں وہ ان کا ذہن بڑے آسانی سے بنتا ہے اور یہ فری کی والنٹیئرس آتے ہیں پیسے لیتے ہیں, لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو نظریے کے تحت لڑنے جاتے ہیں مرتے ہیں یہ پیسے بھی نہیں لیتے. ایک بہت بڑا فری کی ایک وہ مل جاتی ہے, جب ملتی ہے انہیں فری کا ایک ہیومن ریسورس جو کہ لڑنے کے لیے تیار ہے تو بدنامی بھی ہوگی, اور اسی بدنامی کا حصہ پاکستان میں بھی ہے کہ مدرسوں سے ہی سارے کے سارے اب کم ہو یا زیادہ ہو. ہو سکتا ہے 2 نمبر کی بدنامی ہو اور الزام 50 نمبر کا آ رہا ہو, لیکن بنیاد تو ہے کہ مدرسوں سے ہی سارے کے سارے فائٹرز نکلتے ہیں, اس بات کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور اس کو سیدھا کرنا بنیادی طور پہ حکومت یا امریکہ یا سی آئی اے کی بات تو بات کی ہے, ہمارا اپنی ذمہ داری ہے, وفاق المدارس کی ذمہ داری ہے, وفاق المدارس شیعہ کی بھی ذمہ داری ہے.
جی بہت شکریہ. اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. السلام علیکم جناب. آپ نے قلب علی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی اور ظاہر ہے ان کی کافی گہری نظر ہے اس پوری صورتحال پر, آپ کا کیا تبصرہ ہے جو انہوں نے بتایا اس پر؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو قلب علی کو میں کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں اور بالخصوص جب سے پاکستان میں یہ لال مسجد کا واقعہ ہوا, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پاکستان کے پرنٹ میڈیا میں بالخصوص اچھا لکھا گیا ہے اور بڑے انویسٹیگیشن اور بڑے تحقیقاتی اور محققانہ انداز ہے وہ قلب علی کا ہے اور اس کو سب مانتے ہیں, لہذا ان کی بات کو رد کرنا آسان نہیں ہے. اگر
میں تفسیر کی بات کروں,
اگر میں ان کی بات کو رد کروں تو میرا ایکسپیرینس ان کے مقابلے میں شاید نہ ہو جتنا انہوں نے بہت اندر جا کے مدارس کو اور علماء کو اور مدارس کا جتنا ایک نیٹ ورک ہے انہوں نے بہت قریب سے اس کو دیکھا ہے. دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنلی ایک سیاست چلی تھی وہ تھی مسلمانوں کو یا اسلام کا چہرہ یا اس کی شبیہ بگاڑنا. اس کے لیے انہوں نے تنظیمیں بنائی, مثلا فرض کریں ہم نام لے لیتے ہیں اس وقت زیادہ معروف کہ داعش کو بنایا گیا. اب داعش کیا ہے؟ مسلمان ہیں, ظاہراً ان کا اسلام سے تعلق ہے, وہ کہیں مدرسے سے پڑھا ہوگا, کہیں کسی اسلامک سینٹر کا فارغ و تحصیل ہوگا, لیکن وہ مسلمان ہے. اب جب بھی مسلمانوں کو بدنام کرنا ہوگا تو وہی داعش کا چہرہ دنیا کو دکھا دیا جائے گا, وہی دہشت گرد. یعنی جب بھی اسلام اور دہشت گرد, اسلام اور داعش کو ایک کر دیا جاتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ جو داعش ہے یہی اسلام ہے, اور اسلام کیا ہے؟ یہ دہشت گرد ہے. تو یہ صورتحال مدارس کے ساتھ بھی ایسی کر دی گئی ہے. مدارس ہیں لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں, پاکستان سے ہٹ کے مطلب پوری دنیا میں مختلف عنوانات سے موجود ہیں, لیکن ان کے اندر کتنی یہ کالی بھیڑیں یہ ایسے ہی جیسے داعش پوری اسلامک یا امت مسلمہ کے اندر داعش کا ایک عنصر موجود ہے، اسی طرح یہ تکفیری یا یہ فرقہ پرست یا یہ دہشت گردانہ انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والے اتنی پرسنٹیج ہوگی جیسے داعش کی پرسنٹیج پوری. لیکن جب نام آتا ہے جو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ بالآخر مدارس کا ایک رول ہے، مدارس کے بارے میں بڑے اچھے اچھے سروے کیے گئے ہیں، یعنی ایک سروے میں دیکھ رہا تھا کہ جن علاقوں میں اچھے مدارس اچھے اساتذہ موجود ہوتے ہیں ان علاقوں میں جرائم کی شرح کم ہو جاتی ہے. یعنی قتل و غارت تو ایک دوسری ایک بڑی بڑا ایک سناریو بنتا ہے نا، یعنی عام جو معاشرتی جرائم ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اور یہ سروے ہیں اور یہ سیکولر لوگوں نے کیے ہیں، یعنی ایسے مذہبی لوگوں نے نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے فیور کے لیے یہ کیا ہو. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس جیسے کلب علی نے یہ بات کیا نا، انٹرنیشنل سناریو میں جا کے دیکھنا ہوگا کہ ان مدارس کو جو اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے. ایک مشکل جو ہمارے پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھیں کہ کچھ سیاسی جماعتیں کہ جو مذہبی بھی کہلاتی ہیں لیکن رول ان کا سیاسی ہے، انہوں نے بھی مدارس کو اپنے چھتری کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور وہ سیاسی جماعتیں بعض دفعہ اپنے مقاصد کے لیے ان مدارس کو چونکہ ان کی چھتری کے نیچے ہیں وہ تو ان کو استعمال کرتی ہیں. وہ مقاصد کبھی سیاسی ہو جاتے ہیں، کبھی فرقہ وارانہ ہو جاتے ہیں، کبھی حتیٰ میں جرات سے کہہ رہا ہوں کہ وہ دہشت گردانہ حد تک آگے چلے جاتے ہیں اور ان مدارس کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو مذہبی جماعت سیاسی جماعت اور جو مدرسے کا تعلق ہے نا، یہ ایک بہت قریبی بھی ہے، اس کو آپ جدا بھی نہیں کر سکتے، اور اس فنامنے کو بھی علیحدہ نہیں کر سکتے کہ وہاں سے یہ جو عمل ہوا ہے یہ جو اقدامات ہوئے اس کے اندر مثلا ابھی جو واقعہ تازہ واقعہ دار العلوم حقانیہ کا ہے، اب یہ جے یو آئی واضح مثلا مولانا سمیع الحق مرحوم جب تھے وہ بھی رئی سربراہ تھے، اب یہ جو تھے مرحوم جو حامد صاحب یہ بھی غالباً نائب محتمم تھے، اب یہ جماعت بھی ہے اور ساتھ ساتھ مدرسہ بھی ہے. اب کہیں کہیں پہ جماعت کو کچھ سیاسی اقدامات کرنے کے لیے وہ اس جسے کہتے ہیں اس عوامی یا اس افرادی قوت کا استفادہ کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں. وہ منفی بھی ہو سکتا ہے، وہ مثبت بھی ہو سکتا ہے. تو ایک بڑا جو ایک پیچیدہ معاملہ ہو گیا ہے پاکستان کے اندر کہ مذہبی سیاسی جماعتوں کا ان مدارس کے ساتھ ایک قریبی ربط اور پھر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا. وہ مقاصد اگر جماعت واضح ہے اپنے ملک کے آئین کے مطابق ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، تو وہ ان مدارس کے طلاب کو بھی اسی انداز سے استعمال کرے گی. لیکن اگر جماعت کے اندر کوئی انحراف ہے تو اس کے اثرات اس مدرسے پہ بھی پڑتے ہیں. تو یہ بھی اس کا ایک عنصر، ایک انٹرنیشنلی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات.
تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے مدارس کے مہتمم خود کہیں نہ کہیں دانستہ یا نادانستہ طور پر،
میں کہتا ہوں وہ جماعت کی وجہ سے، وہ جو ان کے جسے کہتے ہیں نا پیچھے سے فیڈ کرنے والے ہیں، وہ بعض دفعہ ان کو استعمال کر جاتے ہیں. اور بعض دفعہ استعمال کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ استعمال کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بقا اس میں ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو اسلام بچے گا، اگر آپ یہ کریں گے تو اسلام جو ہے نا وہ مثلا.
لیکن جب 80 کے عرصے میں ہم جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو دیکھا جاتا ہے کہ سی آئی اے جو ایک بدنام زمانہ تنظیم ہے، وہ مثلا جہاد کو مقدس، افغان جہاد کو اور اس کے نام پہ مجاہدین
کو. دیکھیں امریکہ نے ویتنام کا بدلہ لینا تھا، تو وہ ساری سوویت یونین نے بدلہ لینا تھا اس سے، اور امریکہ نے بدلہ لینا تھا اپنی جو اس وقت دنیا کی ایک سیاست چل رہی تھی اس کے اندر. اس نے آ کے دیکھا کہ افغانستان
کی، تو ہمیں سمجھنا ہے کہ کون ہمیں مقدس،
افغانستان کے اندر کون سا سکہ رائج سکہ کون سا ہے، وہ اسلام تھا. اور یہ اب میں اس کو بدقسمتی کہوں یا اس کو کیا نام دوں کہ طالبان نام جو خود بنا، اب طالبان کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ مدارس کے اس میں چلی جاتی ہے، چونکہ طالبان یعنی وہ طالب علم، یعنی طالب علم افغان اس دری میں جمع کے معنوں میں آیا کہ طلاب، جسے ہم طلاب کہتے ہیں وہ طالبان کہتے ہیں، جمع یعنی ایک طالب اور ایک اس میں، وہ طالب اور طالبان کے اس نام سے بھی جہاں کوئی فائدہ بھی شاید اسلام کو پہنچا ہو، مجھے تو خیر دور دور تک نظر نہیں آتا، لیکن نقصانات یہ ہوئے ہیں کہ طالبان کو دیکھتے مدرسے کا تصور اٹھتا ہے، مدرسے کو دیکھ کے اسلام کا تصور آتا ہے، اور اسلام کا تصور جب آتا ہے تو دینی تعلیمات کے پورا جو ہے اس میں آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ واقعات ہیں جس میں استعمال ہوئے ہیں، اسلامی اسکالرز استعمال ہو گئے ہیں، مذہبی اسکالرز استعمال ہوئے ہیں، چاہے وہ بظاہر اس لیے آئے تھے کہ وہ مثلاً ایک لادینیت کے خلاف قیام کیا. انہوں نے جب سوویت یونین کے خلاف بنیادی طور پہ نعرہ تو یہ تھا نا کہ یہ لادینیت ہے, یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں خدا کو نہیں مانا جاتا.
لیکن سوال یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی میری ایک اور رپورٹ چلنے والی ہے کہ جو علماء تھے دانشوران, ان کو یہ تو معلوم تھا کہ افغان جہاد کے لیے اس جہاد کو مقدس فریضہ بنا کر امریکہ یا سی آئی اے پیش کر رہا ہے.
انہوں نے اتنی خوبصورتی سے انہوں نے پیش کیا کہ وہ کچھ جسے کہتے ہیں نا سمجھی میں لاشعوری طور پہ, اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی لالچ کے میں بھی آ گئے. کچھ ڈالرز نے بھی اپنا رنگ دکھایا ہے وہاں پہ, اس میں کچھ ادارے بھی, کچھ جماعتیں بھی, کچھ شخصیات بھی آ گئیں, اور ایک حلقے کا یہ تھا کہ شاید وہ امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں بجائے یہ کہ امریکہ ان کو استعمال, ان کا یہ غلط فہمی تھی یا خوش فہمی تھی کہ وہ اس طرح امریکہ کو استعمال کر کے اور اس پورے خطے میں اسلام نافذ کریں گے اور اسلام کا جو ہے وہ.
جی کلبی علی صاحب, اب جب جامعہ حقانیہ جیسا ادارہ محفوظ نہیں رہا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طالبان جو افغانستان میں, خود پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کے عناصر ہیں زیادہ تر لوگ وہیں سے پڑھ کے نکلے ہیں. آج افغانستان میں جو طالبان کی انتظامیہ, اس کے متعدد وزراء یہیں کے فارغ التحصیل ہیں. جب یہ جامعہ حقانیہ محفوظ نہیں رہ سکا, اس کے نائب محتمیم حامد الحق صاحب محفوظ نہیں رہ سکے, تو کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ جامعہ حقانیہ اور اس جیسے جو دیگر مدارس ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہیں سے شدت پسند عناصر زیادہ تر نکلے ہیں, تو اب ان مدارس کو اپنا معاملہ یا اپنی صفوں کو ان سے الگ کر لینا چاہیے اس طرح کے عناصر سے, شدت پسندوں سے؟
صرف جامعہ حقانیہ کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے, تمام تر مدرسوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں, ری آرگنائز کریں اور سمجھیں کہ ان کو سوسائٹی میں سے ایک گیپ میں گیپ کیوں بڑھ رہا ہے, اور وہ سوسائٹی میں گیپ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ عام پاکستانی, دنیا سے میں فی الحال بات نہیں کر رہا, عام پاکستانی جہاد کا سلوگن, لڑائی جھگڑا, فرقہ واریت, حتیٰ کہ یہ جو نان مسلمس ہیں ان کے اوپر کسی قسم کے اٹیکس, یعنی عیسائی مسیحی جو برادری ہے یا چرچ پہ اٹیک یا مندروں پہ اٹیک, اس کا عام پاکستانی اس سے کوئی نہ خوش ہو رہے ہیں, نہ اس کی بنیاد پہ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے, نہ مذہبی تنظیموں کو اس سے ووٹ ملیں گے. تو یہ تمام تر مذہبی تنظیموں کو اور وہ ان کو بھی چاہیے. اور اگر جیسے ابھی ہم نے سٹارٹ میں آپ نے ہی بڑی اچھی بات کہی تھی کہ 1980 تک جب تک 2000 مدرسے تھے تو مولویوں کی, یعنی کہ جو پاس ہو رہے ہیں, طالب علم کی مدرسوں کی عزت تھی. اب وہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں کہ جن کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر سکیں, یا تو فوراً لڑنے لگ جاتے ہیں وہ کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتے, یا ہم لوگ ہی نہیں چاہتے کہ ان سے زیادہ بات کریں. تو یہ صرف اور صرف بہت ضرورت سے زیادہ ایک چیز, جیسے کہتے ہیں نا ایک اوور اسٹریچ, اپنے سے زیادہ انہوں کو کھینچ گیا ہے معاملہ مدرسوں کا. انہیں چاہیے, خود ان کی مینجمنٹس کو چاہیے, صرف 5 تو وفاق ہے روایتی اور تقریباً 10-12 وفاق کچھ اور بعد میں بنے, یہ 15-20 وفاق بنتے ہیں اور 5-10-15 ہی تنظیمیں بنتی ہیں بڑی چھوٹی ملا کے. ان سارے 30-40 لوگوں کو چاہیے کہ یہ بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ اب ہم نے مدرسوں کا فیوچر کیا کرنا ہے, نہیں تو وہ اتنے زیادہ بدنام ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگ ان سے بالکل ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے. اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کسی نہ کسی سرکاری کسی ادارے کے ریموٹ کے اندر چلتے ہیں, اور جہاں وہ چاہتے ہیں وہیں پہ ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے اور وہیں پہ وہ اینٹی گورنمنٹ موو بھی کروا سکتے ہیں. یہ سب کے سب کسی ایک ادارے کے اس پہ چل رہے ہیں, اشاروں پہ چلتے ہیں, اور یہ امپریشن مولوں کا خراب جا رہا ہے.
بہت شکریہ آپ کا جناب کلبی علی صاحب, بہت ہی جامع آپ نے گفتگو کی. ڈاکٹر راشد صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. بہرحال مدارس کی اپنی ایک خدمات رہی ہیں اور حالات کے ساتھ ساتھ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, یقینی طور پر وفاق المدارس, سیاسی جماعتیں, علماء, مائدین, دانشوروں اور اکابرین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ایک الزامات آ رہے ہیں دینی مدارس پر کچھ مدارس کی وجہ سے, ان کا ازالہ کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں اور جو ایک روشن چہرہ ہے مدارس کا وہ عوام اور دنیا کے سامنے پیش کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا بہت شکریہ.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات۔ سامعین، دعائے کمیل ہے کیا؟ دعائے کمیل مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک مشہور اور معروف دعا ہے جو آپ نے اپنے شاگرد جناب کمیل کو تعلیم دی تھی۔ اس دعا میں حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد کئی فقروں میں اللہ کو اس کی رحمت، قدرت، جبروت، عزت، عظمت، سلطنت، ذات، اسماء، علم اور نور خداوندی کی قسم دیتے ہیں، اور پھر یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین جیسے اسماء و صفات سے خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اور انسان کے اعمال کے انجام کی یادآوری کراتے ہیں، اور اللہ سے بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اگلے فقرے میں اللہ کی یاد اور نام سے اس کی قربت طلب کرتے ہیں، خدا ہی کو اس کی درگاہ میں شفیع قرار دیتے ہیں، اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں قربت عطا کرنے، شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ سے خشوع خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں، اور بعض عبارات میں اللہ کی نسبت اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دعا کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے عالمگیر پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور بعض عبارات کے ضمن میں اللہ کو ستار العجوب اور غفار الذنوب کے طور پر متعارف کراتے ہیں۔ آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتك التي ظهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نورا يا قدوس يا أول الأولين ويا اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتضرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك
Thank you.